بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پرنام علی صاحب پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروگرام علی میں ہم اپنے عہد کے زندہ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جب گفتگو نہیں ہوگی، مکالمہ نہیں ہوگا، تب تک ہم مسائل کے حل تک نہیں پہنچ پائیں گے. مکالمہ ہمارا ورثہ ہے، ماضی میں مکالمے ہوتے تھے، حل تک پہنچا جاتا تھا. الف مکالمے کی جانب ایک سفر ہے. پچھلے ہفتے ہم نے جیو اسٹوڈیوز میں پروگرام الف کے حوالے سے گفتگو کی تھی، غیر مسلم اقوام سے تعلقات مگر کہاں تک. اس موضوع پر گفتگو انہی علماء کے پینل سے ہوئی تھی، دانشوروں کا یہی پینل تھا. آج پھر ہم دوبارہ اسی پینل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں بہت سارے نکات ایسے تھے جو تشنا تھے، گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی. اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراؤں، کہ گفتگو کا آغاز ہو پچھلے پروگرام کی ایک جھلک.
مثلا ہندوستان سے ہمارے تجارتی تعلقات شروع ہوتے ہیں.
اچھا،
کیسے ایک آدمی سے ایسے تجارتی تعلقات شروع ہو سکتے ہیں جس نے کہ ہمارے اتنے علاقے پر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور روز اتنا قتل عام ہو رہا ہے؟
اگر اسلامی دنیا ہوتی تو صرف آپ کے پاس ایک او آئی سی ہوتی. آپ کے پاس عرب لیگ کیوں ہے؟ سارے مسلمان تو پھر وہ ایسی میں ہونے چاہیے تھے.
ان مسلمین حکام کا قرآن شریف کے احکامات سے اپنے معاملات میں کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے.
مسلم ورلڈ پہ جو پریشر ہے اس وقت، ایران پہ بھی، عراق کے بعد شام پہ بھی، عرب ممالک پہ بھی، حتیٰ پاکستان بھی، آج آپ مانیں نہ مانیں، آپ کی اصطلاح کے مطابق کتنے زبردست دباؤ میں، یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کوئی پاور ہے، مسلمان کوئی امت ہے کہ جس کے خلاف یہ الائنس جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ بن چکا ہے کہ ان کے سارے وسائل کو ہم قبضہ کریں.
ہم مسلمانوں نے ہزار سال تک دنیا پہ سپر پاور کی حیثیت سے حکومت کی ہے. میں اگر آپ برانا مانیں تو یہ عرض کروں کہ اس وقت ہم بھی اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، ہم نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے حملے کیے.
خواتین حضرات، پچھلے پروگرام کی جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی. گفتگو کا آغاز ہم کریں گے محترم جاوید احمد غامدی صاحب سے.
کہ یہ جو بات عام طور پر کہی جاتی ہے اور یہاں بھی کہی گئی ہے کہ اس وقت امریکہ نے یا کسی بڑی سپر پاور نے مسلمانوں کو ہدف بنا رکھا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات بھی حقیقت کے قریب نہیں ہے.
اچھا،
ہر سپر پاور اصل میں اپنی بالادستی چاہتی ہے، اپنی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اور جو اس کے سامنے مستقبل کے خطرات ہوتے ہیں ان کی پیش بندی بھی کرتی ہے. وہ اپنے اندر توسیعی فطری لحاظ سے رکھتی ہے. مسلمان سپر پاور تھے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. ہم ہندوستان پر جن حملوں پر فخر کرتے ہیں، غوری کا حملہ اور محمود غزنوی کا حملہ، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس اصول پر کیے گئے تھے. محمد بن قاسم کے حملے کے بارے میں تو آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ راجہ داہر نے ہمارے ہاں کی کچھ خواتین کو پکڑ لیا تھا، ان کو چھڑانے کے لیے ہم آئے تھے، باقی ہم لوگ کیا کرنے کے لیے آئے تھے. جب دنیا میں ایک بڑی سپر پاور قائم ہوتی ہے، حملے بھی ہوتے ہیں، اس کے تحت اقدامات بھی ہوتے ہیں.
لیکن اقدامات میں اتفاق کی بات یہ دیکھیں گاندھی صاحب، قطع کلام معاف ہو، کہ آج پوری دنیا میں آرگنائز جو کچھ اٹمپٹ ہو رہی ہیں، جو مسائل کا شکار مسلمان ہیں، وہ اپنا ہدف امریکہ کو کچھ سمجھ رہے ہیں.
دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی مسلمانوں کی نفسیات کی ایک خرابی ہے. اس وقت امریکہ جس جس جگہ اقدام کر رہا ہے وہ دو مقاصد کے تحت کر رہا ہے. ایک، سپر پاور کی حیثیت سے اپنی اقتصادی، اپنی سماجی، اپنی ثقافتی، اپنی تہذیبی اور اپنی مادی قوت کو قائم اسے رکھنا ہے. اس مقصد کے لیے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اس خطرے کا وکلا کما کر دیتا ہے. اس خطرے کی بنیاد مذہبی نہیں ہے، وہ وہی عوامل ہیں، سماجی ہوگا، سیاسی ہوگا، ثقافتی ہوگا، تہذیبی ہوگا. وہ اس کے مفادات پر زد پڑے گی تو وہ اس کا کلاکما کر دے گا.
اگر امریکہ کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن جہاں پر خطرہ موجود
ہے، میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں. اسلام اس وقت اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے خطرہ بنے. مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خطرہ بنے. افغانستان میں امریکہ آیا تھا، اس وقت اس کے مفادات تھے کہ وہ آپ کے مجاہدین کو اسلحہ دے، اس وقت اس کے مفادات تھے کہ وہ اپنی حکومتوں کو اعلی کار بنائے. اس وقت سارے کے سارے مذہبی لوگ اس کی حمایت میں لڑ رہے تھے.
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے مفادات تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے مفادات تھے. تو اس وقت بھی اصل میں کچھ نہیں ہو رہا تھا سوائے اس کے کہ مفادات مشترک ہو گئے تھے. عراق میں آپ کے اور اس کے مفادات مشترک نہیں رہے.
ٹھیک،
بس صرف اتنی بات.
ٹھیک ہے، تو غامدی صاحب آپ ہی فرمائیے یہ بات کہ ایسی صورتحال میں، جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسی صورتحال میں ہم غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کو تعلقات کس طرح رکھنے چاہیے؟
وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ دو بنیادوں پر رکھیں گے. ہم دعوت دیں گے عدل کی اور انصاف کی، معاملہ کریں گے ممکن اور حقیقت پسندانہ طریقے پر. یہی دنیا بھر میں ہمیشہ ہوتا ہے.
اچھا،
یعنی دنیا
اور
میں
اس کو انصاف، مغرب اور بڑی طاقتیں اور یورپ کیا قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
جی، میرے نزدیک جب آپ ممکن حل پہ اتفاق کرنے پہ آ جائیں گے اور حقیقت پسندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دنیا آپ کی بات سنے گی. ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہزار سالہ عظمت کی نفسیات میں مبتلا ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم دنیا میں زوال آشنا ہو چکے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہ ہماری کوئی اقتصادی حیثیت ہے، نہ سماجی حیثیت ہے، نہ تہذیبی حیثیت ہے، ہم اپنے مذہب سے بھی بیگانہ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ چونکہ ہم نہیں مانتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری حکومت تھی، اب بھی ہماری حکومت ہونی چاہیے، اس کے سوا اور کوئی
چیز. علامہ صاحب،
میں یہ چاہتا کہ اگر ڈاکٹر صاحب بھی کچھ بول دیتے ہیں،
میں ڈاکٹر صاحب سے لاؤں گا سار کے اوپر
بات آ جائے گی. دیکھیے، میں یہ صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب حقیقت ناپسندانہ جس کو کہنا چاہیے بات ہوگی، واقعیت کا انکار ہوگا کہ اگر ہمارے سے 10 سال پہلے تو یہ بات کہتے تو شاید لوگ کہتے کہ جب خلیج کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ صاحب امریکہ کو خام خامی نشانہ بنایا ہوا. لیکن اس وقت تو اظہر منا شمس ہے کہ اگر اسلامی دنیا سے کوئی ایک شخصیت بھی مہاتیر محمد کی شکل میں کوئی مفکر بھی نکلتا ہے تو یہ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی سائنٹسٹ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ امریکہ میں اس وقت جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ کن مشکلات کا شکار ہیں، کس بنا کے اوپر،
یعنی امریکہ کو خطرہ ہے اسلام سے، مسلمانوں سے.
اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ایک احساس کمتری والی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، ہمارے سائنٹسٹ نے ایٹم بم بنایا ہے. اتنا ہنگامہ کسی کا ایٹم بم بنانے پر نہیں ہوا جتنا ایٹم بم پاکستان کے بنانے پر ہوا. اسرائیل کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، شور نہیں کیا یورپ نے امریکہ نے، لیکن پاکستان کے ایٹم بم بنانے پہ اتنا شور، ہندوستان کے ایٹم بم بنانے پہ شور نہیں. یہ ہم کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس برین ہے. جو قومیں زوال دیکھتی ہیں وہی قومیں عروج پر بھی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں احساس تو ہو کہ ہمیں کچھ ہے. اگر ہم اس طرح فکر دیں گے لوگوں کے حساب ہم مردہ ہمیں کچھ نہیں، تو پھر تو یقیناً جو بچا کچا کام ہے اس کا بھی الحمدللہ خاتمہ ہو جائے گا. اگر یہ ہم نے سوچا کہ ہم کچھ نہیں اور وہ ہم پر چڑھتے چلے ایک طاقت، یہ نہیں ہوتا. ہم یہ کب کہیں گے اس طاقت کو ختم کیا جائے
تو کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے.
دیکھیے کہ حکمت عملی ہماری دو چیزوں کو الگ الگ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہود و نصارے سے تعلقات کرنے کے لیے قرآن نے کوئی ہدایت نہیں، کیوں، کس نے کہا کہ نہیں کی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اسے تجارت کریں گے تو ہمیں مذہب کو پیچھے رکھ کے ویلیوز کو آگے بڑھانا پڑے گا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جب تم غیر کسی سے بھی معاہدہ کرتے ہو، معاہدوں کے لیے قرآن نے کب روکا؟ ہم یہی جو کہہ رہے ہیں کہ نہ تجارت سے روکا، نہ سیاست سے روکا، نہ دفاعی معاہدوں سے روکا. ابھی آپ نے سارے معاہدوں کے حوالے دے دیے، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، اس سے پہلے کے، اس کے بعد کے معاہدے. آیا قرآن نے ایسا اصول دیا یا روکا ہے؟ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان سے تعلقات رکھو، برابری کی بنیاد پہ رکھو، عدالت کی بنیاد پہ رکھو، تو پھر ہمیں کون سا ایسا چیز ہے کہ ہم مذہب کو پیچھے رکھ دیں اور کہاں کی ویلیوز تلاش کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. کون سی ویلیوز کو ہم چاہتے ہیں کہ سامنے لائیں؟
بہتر. اچھا، اس موضوع پہ گفتگو کافی رہی، تھوڑی ہم سارک کے حوالے سے بات کریں گے. میں نے آغاز میں ڈاکٹر
بات کا وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
وضاحت فرمائیے.
رامدی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ وہ اسلام مسلمان تو بالکل نتھنگ، ان کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ان سے نہیں ڈرتے ہیں وہ، اور نہ وہ اسلام سے ڈرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں یہ، وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے ہیں یا ان کی اس وقت کی تاریخ یا حالت سے نہیں ڈرتے ہیں. اسلام سے تو ڈرتے، میرے پاس کئی دسیوں کتابوں سے زیادہ موجود ہیں جس میں ان کے مفکرین نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ ایسا اٹھنے نہ دیا جائے کہ ان میں کوئی عمر پیدا نہ ہو جائے. ایسے مسلمانوں کو دوبارہ طاقت میں نہ آنے دو کہ ان میں کوئی دوبارہ علی پیدا ہو جائے. بلکہ یہ عبارت بھی موجود ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو جائے. یا ہم اس بات سے بڑے خائف ہیں کہ دوسرا کوئی محمد نہ آ جائے. تو اسلام سے تو ڈرتے ہیں غامدی صاحب. وہ میں اسلام کے اصول سے تو ڈرتے ہیں، اور وہ بھی غلط فہمی سے
ڈرتے ہیں. جب سے مطبعہ ایجاد ہوا ہے کتابیں بہت لکھی جاتی ہیں.
سوری،
جو آپ بات فرمائے ہیں یہ مغرب کا کوئی بڑا مفکر یہ بات نہیں کہہ سکتا.
اگر کہہ رہے ہیں تو
بڑے سیاسی لوگ یہ بات نہیں کہتے، نہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے، نہ ان کے ہاں اس طرح کوئی مطالعہ ہوا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بین الاقوامی اور سیاسی معاملات کی بالکل اور جہتیں ہوتی ہیں. اس وقت اسلام نہ ایک دعوت کی حیثیت سے موجود ہے کہ لوگ اس سے لرزہ بہ اندام ہوں. یہ بھی ہم مسلمان اس کو بنائیں گے، اس جگہ پہنچائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور نہ مسلمان اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے کوئی ڈر رہا ہو.
ڈاکٹر، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں.
جی،
میری سمجھ میں ایک بات ہی نہیں آتی کہ آخر ہم ڈرانا کیوں چاہتے ہیں دنیا کو.
نہیں،
مطلب
نہیں ڈرتے ہیں.
میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آخر مسلمان ڈرانا کیوں چاہتے ہیں اور وہ ڈرنا کیوں چاہتے ہیں؟ برابری کی بنیاد
ڈرانا چاہتے،
امن کی بنیاد پر بھی، بھائی چارگی کی بنیاد، میں دوستی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اس پر بھی ایک ایکسیپٹیبلٹی تو ہو.
یہ
اقدار ہے آپ کی کہ بھائی ہم کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ ہمیں ڈریں، یا ہم کوئی ایسا حلیہ بنا کے گھومیں کہ جس سے ہم کوئی پتہ نہیں مریخ سے بھی کوئی مخلوق نظر آئے. ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہمارا بھی اسی طریقے سے دنیا میں عمل دخل ہونا چاہیے جیسے آپ. یہ سوچ کیوں ہوتی ہے ہماری کہ نہیں جی ہم سے ڈرا جائے، یا یہ کہ ہم سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، یا ہم سے ایکس وائی زیڈ جو بھی.
یہ ہمارے
بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں جمہوری اقدار رہی نہیں اور نہ آپ نے رہنے دیا. آپ نے ہمیشہ نجات دہندہ کسی ایک شخص کو سمجھا کہ کوئی ایک آئے گا اور صبح جو ہے سب حالات صحیح ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. تاریخ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اقوام خود کھڑی ہوتی ہیں, خود آگے معاملات کو چلاتی ہیں کلیکٹو اپروچ کے ساتھ.
پیدا ہو جائے تب بھی مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتا.
لیکن فرانس کے جنرل نے پھر کیوں صلیبی جنگوں کے آخر میں جا کے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ پاؤں رکھ کے کہا تھا کہ صلاح الدین اب میں دوبارہ واپس آ گیا ہوں, اب تیرے جیسا کوئی پیدا نہیں ہونے دیں گے. یہ تو تاریخ کا جملہ ہے.
ڈاکٹر مطاہر کا کہنا یہ ہے کہ ہم خیال و خواب میں اکثر رہتے ہیں. حقیقت سے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟
اصل
مسئلہ یہی ہے. جی نقوی صاحب,
اس بات سے تو میں اتفاق کر رہا ہوں.
اچھا غالب صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں.
جی میں دونوں سے ایک بات میں اختلاف اتفاق کر رہا ہوں کہ واقعی عالم اسلام خواب و خیال کے اس پہ غفلت میں سویا ہوا ہے. لیکن میں ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں.
ہم خواب میں خیال میں نہیں سوئے, عالم اسلام سویا ہوا ہے, ہم جاگ رہے ہیں.
میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گفتگو کی ہے ڈاکٹر مطاہر صاحب نے کہ جمہوریت نہیں ہے, یہی ہمارا بھی رونا ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا بات ہے اتنا ڈیموکریسی کا شور کرتا ہے یوروپ اور امریکہ, الجزائر میں اسی ڈیموکریسی کے طریقے سے ایک اسلامی پارٹی جیت کے آتی ہے اور پورا یورپ اور ان کا میڈیا شور مچانا شروع کر دیتا ہے صاحب کہ یہاں پہ اسلام آ گیا تو یہ ہوگا یہ ہوگا, اور ان کو کس بری طرح کچلا جاتا ہے.
ترکیہ میں بھی
نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں کہ کتنی ملوکیتیں اور شہنشاہیتیں اب تک قائم ہیں کیونکہ مفاد ہے امریکہ کا اور یورپ کا, وہ اس کو سپورٹ کریں. کہاں گئی ڈیموکریسی کی تحریک؟ بس معلوم یہ ہوا کہ انہیں وہ اسلامی دنیا چاہیے, وہ حکمران, وہ ڈیموکریسی جو ان کی پلانٹڈ ہو, چاہے وہ آمریت کے شکل میں آ جائے, جمہوریت وہ ان کو پسند ہے.
جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سپر پاور کے مفادات کے لحاظ سے وہ معاملہ کرے,
اب کیا ہم اس سپر پاور کے سامنے سرنڈر کر جائیں؟
یہ کون کہتا ہے؟
آپ کیا آپ کی بات کا مطلب یہ نکلا کہ سرنڈر کر دیں, اس کو کرنے دیں جو وہ کرتا ہے؟
یہ دیکھیے میں بہت ادب سے گزارش کروں گا,
ہم اسلامی اصولوں سے کریں یا ہم بین الاقوامی اصولوں سے کریں؟
دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہے, وہ اپنے مفادات کے تحت اقدامات کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر ہیں. کیا ہم اس وقت مزاحمت کی جگہ پر ہیں؟
نہیں ہے.
نہیں ہے. کیا ہم اس وقت جنگ و جدال کے مقام پر ہیں؟
نہیں.
ہم کہتے ہیں نہیں ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مفاہمت کا طریقہ اختیار کر کے اپنے مذہب کو قائم رکھتے ہوئے, اپنے اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے,
اپنے
اقدار کو قائم رکھتے ہوئے مفاہمت کا طریقہ اختیار کر کے امن خریدنا ہے, تاکہ ہم اپنی تعمیر کر سکیں, اپنی ترقی کے اقدامات کر سکیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں.
اور جب یہ امن حاصل ہو جائے گا ہمیں طاقت ہو جائے گی, اور جب ہمیں طاقت ہو جائے گی تو قامری صاحب, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں گے؟
بات یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ انفرادی زندگی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کب کرتے ہیں؟ جب رستے میں ایک ڈاکو آپ کی کلاشن کو گردن پر رکھ دیتا ہے تو کیا نصیحت کرتے ہیں ایک عام آدمی کو؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, یہ کہتے ہیں جو کچھ دیا دے کے واپس آ جاؤ گھر میں.
اس کا مطلب یورپ اپنی جگہ صحیح, امریکہ کی جتنی بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ سب ٹیررزم کی تحریکیں, انہیں نہیں لڑنا چاہیے.
میں آپ سے گزارش کروں کہ آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر الگ سے بات ہوگی.
اس پر الگ بات ہوگی,
الگ بات ہوگی, موضوع سے ہٹ جائے گی.
ہٹ رہی بات یہ, غالب صاحب آپ ہی سے آپ کی فرمائیے یہ بات کہ ہم نے سار کہ ہم ممبر ہیں, سات ممالک ہیں, آپ بہت بہتر جانتے ہیں, اس میں ہم نے پچھلے دنوں معاہدے کیے کچھ, ہمیں کیا اپنی علاقائی سالمیت کے لیے, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوستان جو سارک کا سب سے اہم سینئر پارٹنر ہے, اہم رکن ہے, اس کی ڈومینیشن کو تسلیم کرتے ہوئے معاہدے کرنے چاہیے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر معاہدے کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس نوعیت سے کیا جا رہا ہے. اگر کسی معاہدے کے اندر ہمارے مفادات مجروح ہوتے ہیں تو ہمیں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اس سے گریز کے راستے نکالنے چاہیے. باقی جہاں تک دنیا کے اندر طاقت کا توازن ہے وہ تو کبھی اس طرح قائم نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ برابری ہوگی. اگر کوئی قوم اقتصادی لحاظ سے ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئی ہے, اس نے اپنا نظام زیادہ مستحکم کر لیا ہے, اس میں جمہوریت کی ایک روایت بن گئی ہے, تو معاف کیجیے گا, ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ڈومینیٹ کرے گی. یعنی ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کو کہاں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے, ہماری خواہشوں پر نہیں ہوتا یہ معاملہ.
بڑی طاقت ڈومینیٹ کرے گی. قامری صاحب فرماتے ہیں ہندوستان نے تجویز پیش کی سنگل کرنسی کی, ہندوستان نے تجویز پیش کی, تجویز کیا بلکہ اس پر سائن بھی ہو گئے ہیں, یکم جنوری 2006 سے سیفٹا پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. 2005 میں ڈبلو ٹی او آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈبلو ٹی او کے آنے کے بعد ہندوستان کو نئی مارکیٹ, نئی منڈیاں درکار؟
اس میں دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ڈبلو ٹی او آ رہا ہے, اور ڈبلو ٹی او جس انداز سے آ رہا ہے اس میں جو تھوڑی بہت آپ کی مارکیٹ ہے یہ بھی جائے گی. یہ ایک طرح سے پیش بندی کی گئی ہے سیفٹا کے حوالے سے. اچھا سیفٹا ہے کیا پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. فری ٹریڈ کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے لیے ہم اپنی مارکیٹس کھول دیں گے. 2004 سے 2005 تک دو سال موجود ہیں جس میں ابھی کام ہونا ہے, ان آئٹمس پہ کام ہونا ہے کہ جو ہمارے ہاں یا ان کے ہاں اور ایسی مارکیٹس کے جس سے ہمارے ہاں کے جو سرمایہ دار تھوڑا بہت جتنا بھی ہے اس کے مفادات ہرٹ نہ ہوتے ہوں, اور اس کے بعد ان کی بھی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا, اس کے بعد کوئی باضابطہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا. سیفٹا کا سیفٹا پر سائن نہیں ہوئے, سیفٹا کے سٹرکچر پر سائن ہوئے کہ صاحب یہ ہوگا لیکن کس انداز میں ہوگا اس کے لیے ٹائم چاہیے جو دو سال کا ہے. ایک چیز یہ ہوئی. اچھا دوسری چیز یہ کہ اس میں جو ہندوستان کا معاملہ ہے, دیکھیں ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا اب بدقسمتی کہہ لیجئے کہ 70% ہندوستان ہے, 30% جو ہے وہ سارک کے دوسرے ممالک ہیں. اب یہ ایک حقیقت ہے, تا وقت ایک ہندوستان ٹوٹے, اب آپ توڑوا دیں خواہش, یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہندوستان جو ہے 14-15 اس کے ٹکڑے ہوتے شاید کچھ ہو, لیکن اس خواہش کے نتیجے میں جو انارکی پھیلے گی ریجن میں وہ بھی ایک دیکھنے کی چیزوں کی بارے لیے دوسری بحث ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کی ٹریڈ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ چھوٹے ممالک کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مارکیٹ آپ کی کم ہے, ان کی مارکیٹ زیادہ ہے,
صحیح.
آپ کو ایکسس ان کی مارکیٹ پہ مل رہا ہے, ان کو ایکسس نہیں مل رہا آپ کی مارکیٹ میں. آپ
کو زیادہ پاکستان کو ہوگا, پاکستان
ہمیشہ چھوٹے ممالک کو فائدہ ہوتا ہے. میں مثال آپ کو دوں تائیوان اور چائنا کی. تائیوان کی انڈسٹری جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ چائنیز مارکیٹ سے ہوئی ہے, کیونکہ تائیوان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن چائنا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے ملک کو ضرورت ہوتی ہے چھوٹے ملکوں کو سیاسی اعتبار سے ساتھ رکھنے کی, کیونکہ اس سے وہ اپنا قد ایک بڑھاتے ہیں. ہندوستان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں وہ رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پر ایک امن کی فضا قائم رہے, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. تمام ممالک اس کی پالیسی سے ناخوش ہیں اور یہ اس کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال جو بات ہے وہ یہ. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں, کل بھی ایک سیمینار میں بات ہو رہی تھی کہ آپ یہاں چائے کینیا سے آتی ہے اور جس انداز سے آتی ہے اس پہ $2.3 کا ایسٹیمیٹ لگا ہے, اگر وہی چائے یہاں سے آنے لگے ہندوستان سے تو یہ اور کم ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ چائے آپ سب سے زیادہ ساؤتھ ایشیا بن رہی ہے, منگوا رہے ہیں آپ کینیا سے اس کو,
تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ علاقائیت کو فروغ ہونا چاہیے.
علاقائیت اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, گلوبلائزیشن کوئی چارہ, تیسری دنیا کے کسی ملک کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ڈبلو ٹی او گلوبلائزیشن کی شکل میں جس طریقے سے آپ کی مارکیٹس کو ہضم کرے گا 2006 کے بعد, آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ اتنا بھی سسٹین کر سکیں.
پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ سنگل کرنسی پر اوکے کر دیں.
سنگل کرنسی بہت بات کی بات ہے, یہ بڑا آئیڈیل ہے کہ ایک دم آپ سنگل کرنسی. ابھی تو آپ کے بہت سے سیاسی اس وقت معاملات ہیں, کشمیر کے معاملے کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ نے پس پشت کو ڈال دیا کیونکہ حالات ایسے ہیں, آپ کی دنیا میں حمایت کم ہو گئی ہے, لیکن حقیقت ہے اور چلتی رہی ہے. 80,000 لوگ جو ہیں وہاں شہید ہوئے, کیسے بھولا جا سکتا ہے اس کو. یورپ میں نہیں ہو رہی سنگل کرنسی, تمام چیزیں انہوں نے طے کر لی تھی 2002 میں, اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ 2006 میں اس کو ہم دے آئیں گے. ابھی وہ کہتے ہیں 2020 کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, تو وہ معاملات وہ نہیں کر سکے, تو یہاں کہاں سنگل کرنسی کی بات ہے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ کہ بھائی ریجنلائزیشن ہے, ریجنلزم کا زمانہ ہے, آپ آئسولیٹ رہ کر اپنے آپ کو ترقی نہیں دے سکتے کسی بھی حوالے سے, اس پر آپ کو ایک وسیع القلبی سے اور ایک کھلے ذہن سے سوچنا پڑے گا.
تو آپ کو سارک میں شامل ہو کر انڈیا کے ڈومینیشن کو ماننا پڑے گا.
نہیں, ماننے کی بات نہیں ہے, ماننے کی میں بات نہیں کر رہا بالکل, کہ اس میں ماننے کی بات نہیں. آپ بات کر سکتے ہیں جا کے وہاں,
بات کر سکتے,
بات کریں وہاں, مان کیسے سکتے ہیں.
اس سے چھوٹے ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا, اور پاکستان کو فائدہ ہوگا.
سوورینٹی ہے بالا رام علی, کیسے ہم ہندوستان کے آگے جو ہے وہ, مطلب یہ کوئی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ڈومینیشن کیوں قبول کریں گے. بھائی
چلتا نہیں ہے لازمی طور پر, معاہدہ کرنے جا رہے ہیں,
معاہدہ ہو رہا ہے تو اس میں دو برابر.
آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ابھی کہ علاقائی مفاد قومی مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. پاکستان کو صاف فائدہ ہوتا ہے, واجپئی صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے ہندوؤں نے مل کے لڑی, تو کیوں نہ ہم یوم آزادی ایک ساتھ منائیں. کیا ہمیں یوم آزادی ایک ساتھ منانا چاہیے؟
ہاں دیکھیں, جس طرح انہوں نے یہ بات کی نا, سنگل کرنسی بہت آگے کا معاملہ ہے, اسی طرح یہ بھی, کیونکہ ابھی تو وہ غبار اور دھواں صاف نہیں ہو رہا نا جو ماضی کا ہے.
نہیں, اگر صاف ہو گیا تو کیا ہندو اور مسلمان, اگر ایک گوشے کی طرف سے یہ اعتراض آیا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کی طرف بات جا رہی ہے, تو کیا ہم 1857 کی جنگ آزادی کو ایک ساتھ منا کر دو قومی نظریے کی نفی کرنے کی طرف نہیں جا رہے؟
نہیں دیکھیے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ظاہر ہے کہ جنگ آزادی جب لڑی گئی تھی, میں تو اس کو بلکہ پازیٹو دیکھتا ہوں, مثبت اس سے انداز سے دیکھتا ہوں کہ جب جنگ آزادی لڑی گئی تھی تو اس پر ظاہر ہے کہ دونوں نے مل کر لڑی کی جنگ آزادی, اس کے بعد پھر جو سامراج نے ہمارے ساتھ کیا وہ کیا, لیکن یہ ہے وہی آخری مرحلے کی بات. اگر خدا کرے ایسا ہو جائے, ہم اس کی مخالفت تھوڑی کر رہے ہیں کہ حالات اتنے اچھے ہو جائیں, اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہماری دوستی 47 کے بجائے 1857 تک چلی جائے,
کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, سنگل کرنسی ہونی چاہیے؟
میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ اس کے حقدار ہیں کہنے کے کہ یہ بہت بعد کی بات ہے. یہ جو ایک دن منانا ہے 1857 کی جنگ کا, اس میں تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے اور بڑی بحث ہے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں نے اکٹھے لڑکے اکٹھے مل کے آزادی حاصل کی تھی, یہ مسلمانوں کی جنگ تھی اور پہلے ہی انگریز نے ہندوؤں کے سامنے لگا کے اس کو ہائی جیک کر لیا, یہ تو بہت گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے سرحدیں کھولی جائیں, وہ لوگ جو وہاں پیدا ہوئے تھے انہوں نے آج تک جو ہے یہ
باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے,
نہیں باؤنڈریز ہونی چاہیے لیکن لوگوں کے آنے جانے کو سہولت دی جائے. جو لوگ وہاں پیدا ہوئے تھے اور آج تک یہاں 55 سال کے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جنم بھومی نہیں دیکھی, اور جو لوگ ہندوستان میں پاکستان کے علاقوں میں پیدا ہوئے تھے اور اپنے رشتے داروں سے بچھڑے ہوئے, پہلے ٹرائل کے طور پر ان کو جو ہے وہ کر کے اخلاقی طور پہ اتنی اقدار کو بڑھایا جائے کہ ان میں محبت پیدا ہو اور زیادہ جذبہ پیدا ہو, اس کے بعد پھر دوسرے مسائل جو ہیں وہ شروع کیے جائیں, آہستہ آہستہ جھگڑے ختم کیے جائیں, باقی یہ دن منانا اور یہ تو سب سیاسی باتیں ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ دن منانا چاہیے؟
اب جہاں تک 1857 کا معاملہ ہے اس کے یقیناً دونوں پہلو ہیں جس کا اشارہ ہمارے دونوں علماء کرام نے کیا کہ ایک اس میں ایک اتحاد یگانگت کا بھی ایک احساس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہندوستان سے جو ہمارے معاملات 55 سال سے رہے ہیں تو اس کو اتنا خوف اتنا ڈر ہے کہ پتہ نہیں اس میں بھی کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو
سکتا ہے کہ اچانک بہتری کی طرف.
جی ہاں, پھر ایک دم یہ اچانک, اور بھی ہم نے دیکھا بی جے پی کی حکمرانی
کے پیچھے کوئی,
میرا خیال ہے کہ اس پر بحث ہونی چاہیے, ابھی مزید اس پر بحث ہونی چاہیے اور مختلف حلقے اس پر بحث کریں اور پھر اس کے بعد کوئی جو ہے وہ کسی رائے پر جایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, باؤنڈریز اگر ختم ہو جاتی ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ جو دو قومی نظریہ تھا ہمارا اس پر ضرب لگ رہی ہے؟
باؤنڈریز ختم ہونے کی بات کس نے کی ہے اور کس نے کہی ہے؟ سرحدوں کو کھولنا چاہیے, لوگ جائیں آئیں ملیں. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک جانب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ مسلمانوں سے ڈر رہا ہے اور اسلام سے, اور دوسری جانب یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہو گیا تو ہندوستان ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی ایک طرف ہماری مروبیت کا یہ عالم ہے اور دوسری جانب یہ ہے کہ ساری دنیا ہم سے ڈر رہی ہے
کہ ہندوستان سے سارک کے جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں اس میں کیا کہیں کوئی دو قومی نظریہ پامال تو نہیں ہو رہا؟
دو قومی نظریہ کے پامال ہونے کا کیا سوال ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر ایک دوسری بحث چڑھ جائے گی. دو قومی نظریہ ہماری ایک سیاسی ضرورت تھی, اس وقت ہم نے اس کو پیش کیا اور اس کے تحت پاکستان ہندوستان سے الگ ہو گیا. یہ معاملہ ماضی کا معاملہ ہے, اس وقت پاکستان ایک حقیقت ہے بن چکا, بنگلہ دیش ایک حقیقت ہے وہ موجود ہے, دنیا کے اندر 52-55 مسلمان ممالک ہیں وہ الگ الگ موجود ہیں. ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہندوستان میں 15 کروڑ مسلمان ہیں, کیا دو قومی نظریے کا اطلاق یہ ہے؟ پاکستان میرے نزدیک جو ڈیموکریٹک ریولوشن ہوا دنیا میں اس کا نتیجہ ہے. دنیا نے یہ بات اس صدی میں تسلیم کر لی تھی کہ جس جگہ بھی اکثریت کسی قوم کی ہے اسے حق خود ارادی حاصل ہے, چنانچہ اس اصول کے تحت پاکستان بن گیا, اور پاکستان بن جانے کے بعد اب یہ ہمارا ملک ہے. میرے نزدیک اس کو کوئی اچک کر نہیں لے جائے گا. ہندوستان نے پاکستان کو دو لخت کیا, اس کے بعد بنگلہ دیش ہندوستان کا حصہ بن گیا, اس کا صوبہ قرار دے دیا گیا, سرحدیں ختم ہو گئیں. وہ ایک آزاد ملک ہے, ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا ہے. یعنی یہ ہم چھوئی بوئی کیوں ہو جاتے ہیں؟ دنیا کے اندر مسلمانوں کی اگر 55 سرحدیں اور موجود ہیں تو دو اور بھی ہو سکتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
حسن ظفر نقوی صاحب, دو قومی نظریہ اس وقت کی ضرورت تھی, آج کی نہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب یہ نہیں, بالکل نیا موضوع چھیڑ دیا.
نہیں, مختصر
میں عرض کر رہا ہوں, میں
نہیں, آپ نے فرمایا نا کہ دو قومی نظریہ,
اس وقت کا مسئلہ نہیں, ضرورت اور مسئلے میں فرق ہے.
نہیں, اس وقت کا مسئلہ نہیں,
اس وقت کا مسئلہ نہیں,
اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے.
اچھا, یہ مسئلہ وقتی طور پر پیدا کیا گیا.
ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں ہندوستان سے الگ ہونا تھا اور ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں.
مودی صاحب غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ قیامت تک جو ہے وہ ثابت قدم ہو چکا ہے, لہٰذا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے.
میں
بات یہ ہے کہ مسلمان ایک الگ اپنی حیثیت اور شخصیت رکھتے ہیں. یہ حیثیت اور شخصیت ہمیشہ کے لیے قائم ہے, نہ یہ کوئی آج کا سیاسی مسئلہ ہے. ایک چیز ہے ایک مسئلے کا مذہبی ہونا, مذہبی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں اور اس لحاظ سے دنیا کی ہر قوم سے الگ ہیں, یہ حیثیت, لیکن سیاسی اعتبار سے یہ سب مسئلہ ہی نہیں.
اچھا, سیاسی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے.
مسلم لیگ یا کانگریس جو بھی اس زمانے کی جو صورتحال تھی, جو معروضی حالات تھے, مسلمانوں نے ہند نے فیصلے کیے کہ صاحب انہیں الگ رہنا ہے. حق خود اختیاریت کو استعمال کیا, جمہوری عمل سے ملک بنا, لوگوں نے اس پر ووٹ دیا, اور اکثریت غلط نہیں ہوتی, یہ جمہوریت کا مسلمہ اصول ہے.
آج یہ ثابت ہوا ہے 55-56 سال بعد بھی. تو ایک معاملہ تھا اور وہ اب بھی ہے, جتنی ضرورت اس کی اس زمانے میں تھی اس کی. یہ مسئلہ نہیں ہے آج کا, مسئلے اور ضرورت دیکھیں فرق ہے.
دو قومی نظریہ آج کا مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے نا, طے اس طرح سے ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ہند نے ووٹ دے کر ایک خود مختار اقتدار اعلیٰ حاصل کر لیا پاکستان کی شکل میں. اب پاکستان ہمارا موجود ہے اور اس پاکستان میں ہمیں رہنا ہے.
یعنی مسئلہ اب یہ نہیں رہا تو گویا اب پاکستان ایک نظریاتی مملکت نہیں رہی.
نہیں بالکل ہے نظریاتی. آپ گفتگو کو دوسری طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آج بھی اتنی ضرورت ہے جتنی 1946-47 میں.
کوئی خطرہ نہیں رہا.
اس کو خطرہ اس لیے نہیں ہے, خطرہ اس کو اس لیے نہیں ہے کہ
بات کر لیتے ہیں.
ایک سیکنڈ خطرہ اس کو اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے ووٹ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, جمہوری عمل سے جب کوئی چیز پروسیس ہو کے نکلتی ہے تو اس کو خطرہ کیسے ہوتا ہے؟ اکثریت ہے.
پاکستان اور ہندوستان دونوں یک نظریاتی مملکت ہو سکتی ہیں؟
نہیں, کیسے ہو سکتے؟
نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ کہ آج بھی پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو چیزیں دیکھی پر کی سوچی جاتی ہیں وہ اسلام کو سامنے رکھ کے دیکھی پر کی سوچی جاتی ہیں.
حقیقت کو دیکھا پھر وہ مذہبی اور وہ سیاسی معاملہ ہے. حقیقت اختیاریت کا معاملہ خالصتاً سیاسی ہے. مذہب اس میں سبسیڈری کا ایک رول ادا کر سکتا ہے. کیسے؟ کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں کلچرلی آئیڈیولوجیکلی. جی ہاں,
میجر نہیں.
جی میجر, ورنہ تو فلسطین کی پوری تحریک پہ کنسٹرکشن موجود ہے.
تو پھر اب سارے کشمیری آج ہندو ہو جائیں تو خلاص, پھر وہ تو مطالبہ بھی نہیں کریں گے.
دیکھیے پھر یہ دوسری بات ہو رہی ہے. خود اختیاریت کا تعلق کشمیری
ہندو ہو جائیں آج,
اگر ہم مسلم ظفر نقوی صاحب کی رائے لے لیں تو کیسا؟
جی میرا خیال لے لیں
جناب.
دیکھیے اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نعمت خدا بندی ہے.
پاکستان ایک نعمت خدا بندی ہے.
آپ اس وقت بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں. جو ان کی آبادی کا تناسب ہے نا, جتنے پرسنٹ ہے, فرض کر لیں 15% آیا, ان کو 15% کے حساب سے بھی وہاں رائٹ مل رہا ہے. یہ پاکستان اسی لیے, اگرچہ کہ میں اس بات سے ان کی اتفاق کروں شاید کہ اس وقت شاید سیاسی سطح پہ دو قومی نظریہ اٹھائے گئے ہو, لیکن پاکستان بننے کے بعد آج جو اس کے فائدے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم فری ہیں, ہم آزاد ہیں, ہمارا ٹیلنٹ ضائع نہیں ہو رہا, اور وہاں جس طرح سے دبایا جا رہا ہے مسلمانوں کو, یہ بالکل حقیقت ہے. میں خود دیکھ رہا ہوں کہ وہ نفسیاتی طور پر کتنے دباؤ میں. تو اس یہاں یہ آج فائدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دو قومی نظریے کی بنا پر جو پاکستان بنا, تو اتنی بڑی آبادی کو مسلمانوں کی نہ صرف یہ کہ فائدہ ہوا بلکہ اور دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کو بھی سپورٹ ملی. اس لیے آج بھی اسی طرح دو قومی نظریے کا فائدہ موجود ہے کہ جو فائدہ اس پر سوچا گیا تھا یا نہیں سوچا گیا تھا اس پہ الگ بحث کی, لیکن آج اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالکل اسی وجہ سے ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں مقابلے کا رجحان پیدا ہوا. اور ایک چیز کی وضاحت کرنے سے تو بہت معذرت کے ساتھ, یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ جب ہم پوائنٹ آف ویو اسلامی پیش کرتے ہیں مسلمانوں کا, تو اس کو یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں, ہم دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم دنیا سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے. آپ جب ہم اپنے رائٹ کی بات کرتے تو ہم پہ فوراً یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ انتہا پسند ہیں, آپ ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ ایسا نہیں, ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ کسی کو ختم کر کے ہم اس پر حکومت کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم کو دیا جائے. اتنی سی بات, اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا چاہتے ہیں, خدا نہ کرے کہ کسی کو ختم کر کے ہم اس پر حکومت
کریں. کوئی انتہا پسند نہیں ہے, عدم تشدد کی بات کرتے ہیں یہ, بلکہ یہ جب راستے کھل جائیں گے, ملنا ملانا ہو جائے گا زیادہ. تو جاوید گاندھی صاحب, وہ تبلیغ کا عمل ہندوستان میں رک گیا تھا تو وہ بھی شاید دوبارہ شروع ہو سکتا ہے.
میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسلام کے اپنے مفادات میں,
اسلام کے مفادات میں
ہمیں بات ادھر پہنچانے دیجئے, ان کو بات اپنی یہاں تک پہنچانے دیجئے, دنیا کو ملنے دیجئے, ان کو آپس میں ایک دوسرے کی بات سننے دیجئے, یہ ہمارے مفاد میں ہے.
جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟
جی میں نے تو پہلے میں نے ہی عرض کیا تھا کہ راستے کھولے جائیں اور دونوں جو ہے نا
اسلام کی اشاعت غیر مسلم ملک میں بھی ہو سکتی ہے.
اسلام کی اشاعت پوری دنیا میں ہونی چاہیے اور اسلام کے لیے ہر جگہ دروازے کھلے ہونے چاہیے مسلمانوں کے حق میں. جیسے گاندھی صاحب نے فرمایا, ہمارا وہاں جانا جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے, ان کا یہاں آنا بھی ہمارے لیے مفید ہے. جب جب لوگوں کی قوموں کی فوجیں آ کر ہمارے پاس رہی آ کر رہی, ہمیں مارنے پیٹنے کے باوجود بھی وہ اسلام کی نعمت لے کر گئیں.
ٹھیک,
تو اس میں ہمارا فائدہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں.
اس میں ہمارا فائدہ,
ہمارے پاس جو ہے نا 24 کیرٹ سونا ہے, تو جس کے پاس خالص سودا اسے کس چیز کا ڈر ہے؟
بہتر
کھول دیا جائے بھائی, راستے کھول دیے جائیں, پھر اگر ہم قریب ہوتے ہیں تو پھر دوسری چیزوں پہ مذاکرات کیے جائیں اسی عدل کی بنیاد پر جو گاندھی صاحب نے بیان.
دو باتیں عرض کی.
جی جی,
عدل کو ہم پیش کریں گے, معاملات ہمیشہ حقیقت پسندانہ بنیاد پر ہوں گے اور ممکن حل قبول کیے جائیں گے.
صحیح بات,
دنیا میں
بالکل صحیح بات,
اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یعنی آپ عدل دنیا کے اندر بیان کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, دنیا سے مطالبہ کر سکتے ہیں,
ڈکٹیشن نہیں دے سکتے,
نہیں کر سکتے.
ٹھیک, جاور غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا. محترم ناظرین، غیر مسلم اقوام سے تعلقات مگر کہاں تک، اس موضوع پر آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء دانشوروں سے گفتگو سماعت کی. میں حاضرین سے مخاطب ہوں اس وقت خاص طور پر، میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ چاروں ہمارے مہمانوں میں سے کسی مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے چاروں مہمان حاضر ہیں، صرف ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ کہ سوال مختصر ہو. جی
میں پھر زیادہ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جبکہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ میں فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت فرمائی.
بھئی یہ تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے، غامدی صاحب نے اور ہم نے پورا یہ استعمال کیا کہ اس کے مراحل ہیں. جس وقت عالم کفر جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس بات پہ مانتا ہے کہ وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ آپ کے ملک میں یا آپ کے مذہب میں یا آپ کے معاملات میں گڑبڑ نہیں کرے گا، تو پھر آپ ان سے سلو کر لیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ ہم جن چیزوں پہ متفق ہیں ان پہ تو متفق ہو لیں، سمجھے نا آپ. تو جب عالم کفر آپ سے معاہدہ کر لے کہ ہم آپ کے کسی دینی مسئلے میں گڑبڑ نہیں کریں گے اور آپ کو کوئی قومی یا ملی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہم دوست بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے آپ سلو کریں گے، ڈومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنل طور پہ بھی آپ کو ان سے سلو کرنی پڑے گی، ان کے حقوق پورے دیے جائیں گے، چاہے وہ آپ کے ملک میں ہوں چاہے وہ دوسرے ملک میں ہوں، غیر ملکیوں کے اعتبار سے یا اپنے ملک میں رہنے کے اعتبار. اگر ان کی لڑائی ہوگی تو ان کو جو ہے نا انہی کا جج جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جائے گا. یہودی دو لڑیں گے تو ان کو جج دینا پڑے گا، آپ کو وکیل ان کے دینے پڑیں گے، ان کے قانون پہ ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ اصول ہیں، معاہدات ہیں، اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پھر وہ سینے سے لگ کے ہمارے دوست بن جائیں، ہمارے سردار بن جائیں اور ہمارا سب کچھ لے لیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ سلو کرتے ہیں تو آپ اصولوں پہ اس میں سلو کر لیں.
ٹھیک، آپ اس جواب سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟
میں سرکار بس یہ کہ اب کیونکہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے،
آپ فرمائیے، آپ فرمائیے.
میں بس ذرا سا جزوی اختلاف رکھتا ہوں کہ بچے نے جو سوال کیا ہے وہی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں جو
آیات
وہ یہ بتاتی کہ آپ معاہدہ اور صلح تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو اپنے پر مسلط نہیں کر سکتے، یعنی ان کو اپنا ولی سرپرست نہیں بنا سکتے. یہ قیامت تک کے لیے آیات ہے، یہ کسی خاص وقت کے لیے تھے. اگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو تو یہ اس وقت نہیں کہا تھا، بلکہ ہمیشہ، کیونکہ جب وہاں ہوں گے فتنہ ہوگا. ابھی آئے فتنہ کیا انہوں نے، اسرائیل بنا فتنہ ہے نا. تو پھر پیغمبر کے جو ہے الہام کی زبان ہے وہ کی زبان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ ان کو یہاں سے نکال دو تو اس کا مطلب یہاں سے نکال دو، اب ان کا دوبارہ داخلہ منع ہے.
ہاں یہ جزیہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، لیکن سلو جو ہے وہ اگر وہ کریں تو وہ یہ صحیح فرمایا.
جی جناب والا،
میرا سوال علامہ نقوی صاحب سے ہے کہ آج کے مکالمے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ غیر ملکی عوام یا کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ نہ صرف ہم تجارت کر سکتے ہیں بلکہ معاملات بھی ان کے ساتھ ہم نبھا سکتے ہیں، لیکن بعض علماء کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پیپسی پینا حرام ہے اور کیپسی میکڈونلڈ وغیرہ میں جانا منع ہے، وہاں کا کھانا کھانا حرام ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ جزیات ہیں ساری، ہم معاملات اور تجارت پہ بات کر رہے ہیں. پیپسی پینا حرام ہے یا حلال ہے وہ تو اس کی جزیات بتائیں گے، اگر اس میں حرام اجزاء شامل ہیں تو وہ چیز حرام ہوتی ہے. کسی ملک کے ہونے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، کہ فلاں جگہ کی ہے تو حرام. یہ اسلام میں معیار حلال اور حرام کا نہیں ہے کہ کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے، معیار حلال حرام کا دوسرا ہے. اگر اس میں حرام اجزاء شامل ہیں، وہ چاہے میکڈونلڈ ہو یا کیپسی ہو، تو وہ حرام ہوگی. اگر وہ حلال اجزاء سے اور ہمارے پاکستانی بھائی تیار کر رہے ہیں، یہاں پلانٹ میں تیار ہو رہی ہے، ہزاروں لوگوں کا اس سے روزگار لگا ہوا ہے، تو وہ حرام نہیں.
مولانا صاحب میرا خیال ہے وہ بچہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کمپنیز کے یعنی پیپسی کے اور کے ایف سی کے یا میکڈونلڈ کے مالکان کا تعلق پہلے یہود سے ہے.
اگر جی میں سمجھ گیا اب مسئلے کو، اب میں سوال کو سمجھ،
اب آپ سمجھ.
دیکھیے اگر وہی بات جو میں نے پہلے بھی گفتگو کے دوران کی تھی کہ اگر مسئلہ آ جائے سیاسی مفادات پہ مسلمانوں کے چوٹ لگتی ہے یا وہ تمام منافع اس کے جاتے ہیں ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ویسے تو میں آپ کی ایک خدمت میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز بک رہی ہے اس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ انٹرسٹ انہی کو جاتا ہے، ٹیکس کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں یا منی ایکسچینج کی صورت میں. لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے، ہمارے کچھ ایک بڑے طبقے کا، اور ایک حد تک وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ یہ وہ آئٹم ہے کہ جن سے کروڑوں اربوں ڈالر سالانہ وہ کماتے ہیں، اور جیسا کہ بعض رپورٹیں اگر وہ صحیح ہیں کہ ان کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اسرائیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس صورت میں پھر اگر مفتیان دین علماء کرام مجتہدین الزام یہ فتویٰ جاری کر دیں تو پھر اس صورت میں آپ کی بات صحیح ہے, ہم کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا سیاسی اگر مسئلہ آ جائے بیچ میں.
اچھا یہ سوال کیونکہ بہت اہم ہے اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس کا جواب آپ بھی دیں اور غامی صاحب بھی دیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے.
استاد محترم نے قومی مصلحت کی بات فرمائی ہے تو قومی مصلحت کے مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ پیسہ سارا قوم کے اسلامی امت قوم اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, لہذا اگر قوم کے مفکرین اس بات پہ جمع ہوں کہ واقعی ہمارے مفاد کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا.
آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟
جی میری ذاتی رائے بھی یہی ہے
کہ
ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اگر وہ اسلام کے یا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے ان کا پروفٹ.
غامدی صاحب
جو جہاز آپ کو بیچتے ہیں ان کا منافع بھی انہیں کے پاس جاتا ہے, جو آپ کے پاس فوجی اسلحہ وہ بیچتے ہیں اس کا منافع بھی انہیں کے پاس جاتا ہے. اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کیجیے. دنیا میں تجارتی معاملات بائیکاٹ کی بنیاد پر نہیں چلتے. ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے؟ ہمیں پہلے اپنی مارکیٹ بنانی چاہیے, اپنی چیزیں میدان میں لانی چاہیے, سابقت پیدا کرنی چاہیے, زندوں کی طرح جینا سیکھنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہم کرتے رہے تو کچھ دیر کے بعد دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی, اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور نہ کوئی بائیکاٹ معاف کیجیے گا کرے گا اس زمانے میں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور اگر فرض کر لیجیے کبھی آپ نے تجارتی توازن کا مطالعہ کیا ہے, وہ پھر آپ کی ٹیکسٹائل مصنوعات کے لیے کوٹا کیوں دیں؟ وہ آپ کی کوئی چیز اپنے حق میں بکنے دیں گے؟ ہمارے علماء اپنی جگہ بیٹھ کر یہ فیصلے کر دیتے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بین الاقوامی اور معاشی سطح پر اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس وقت ایک پوری دنیا ایک گاؤں بنی ہوئی ہے. اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کی ایک مہم چلا دیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں توازن آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ اس کا میدان مسابقت کا میدان ہے. آپ بھی میدان میں آئیے اور اپنی چیزیں اس طرح میدان میں لائیے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کی مارکیٹوں پر آپ کا قبضہ ہو. یہ مسابقت ہے جس کو
یہ فائدہ ہوا. یہ فائدہ ہوا جب ہم نے ان کے پانی کا بائیکاٹ کیا تو ہماری کمپنیاں بنی, لیکن جس چیز میں ہم نہیں کر سکتے ہیں مقابلہ یا بائیکاٹ اس میں ابھی نہیں کر سکتے ہم تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہود و نصارہ جس چیز میں ہمارا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. جو چیزیں وہ ہمیں نہیں دینا چاہتے وہ نہیں دیتے ہیں, بلکہ دوسروں سے بھی نہیں لینے دیتے ہیں, بلکہ دوسروں سے لیتے ہیں تو الزام رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے فل بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ہم بھی جن چیزوں میں بائیکاٹ کر سکتے ہیں کریں گے, جن میں کل کو جب آپ فرما رہے ہیں کہ بن جاؤ پھر کرنا, پھر ان میں جب بن جائیں گے پھر کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں.
میں تو بائیکاٹ کی بات ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں مسابقت.
اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں.
یہ مناسب بات ہے کہ آلٹرنیٹ ہونا چاہیے نا, آپ اس کے لیے کام کریں. جدو
بہت بہتر. محترم ناظرین, آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے غیر مسلموں سے تعلقات مگر کہاں تک اس عنوان پر گفتگو سماعت فرمائی. یہ گفتگو پچھلے ہفتے بھی ہوئی تھی. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے تمام شرکا, محترم جاوید غامدی صاحب, محترم علامہ حسن ظفر نقوی صاحب, محترم ڈاکٹر مطاہر احمد صاحب اور محترم عبد الخالق پیرزادہ صاحب, آپ کا دلی شکر گزار. آپ حضرات نے تشریف لا کر جیو ٹی وی کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.